السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام خطاب کی اور مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر۔ پروڈیوسر ہیں گل رخ اور انجینئر ویگنر رابرٹس۔ کہیے کیسے ہیں آپ سب، خیریت سے ہیں؟ آج ہم نوجوانوں کو درپیش مسائل کی بات کر رہے ہیں اور جانیں گے کہ نوجوان کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان میں۔ حال ہی میں یو این ڈی پی کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت نوجوانوں کی آبادی تاریخی طور پر سب سے زیادہ ہے، یعنی اس ملک کے حساب سے۔ پاکستان افغانستان کے بعد جنوبی ایشیا کا ایسا ملک ہے جس کی عمر ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئی، چنانچہ ملک کی آبادی کا 64% 30 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں اور 29% کی عمریں 15 سے 29 برس کے درمیان ہیں۔ عمر کم، تجربہ نہ ہونا، یہ دو باتیں زندگی کی دوڑ میں مشکلات پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ نوجوانوں سے بات کیجیے تو ان کے مسائل ان کے بڑوں سے مختلف نہیں، مگر وہ اپنے بڑوں سے بہتر صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ صرف ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے، اور اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے ڈاکٹر ساجد امین کو، جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ میں ریسرچ فیلو ہیں اور ماہر اقتصادیات۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ نوجوانوں کو آخر کیا کرنا چاہیے۔ تو ڈاکٹر ساجد امین کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔
وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی
آپ؟ ڈاکٹر صاحب، عاشق خاص خیلی، لقمان عادل، سعید احمد قرائی اور شعیب حسن نہال کا ہمارے سننے والے ہیں، اور انہوں نے فیس بک پر میسج میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہا ہے، کچھ سوال بھی کیے ہیں، تو آپ سے اب جانتے ہیں۔ تو آپ کی تو بڑی گہری نظر ہے ان تمام امور پر جو نوجوانوں سے متعلق بھی ہیں اور ترقی سے متعلق بھی ہیں، بہت کام ہے آپ کا اس سلسلے میں۔ یو این ڈی پی کی رپورٹ یقیناً آپ نے دیکھی ہے، اور اس میں بتایا گیا، یہ بتایا گیا ہے کہ 195 دنیا کے جو ملک ہیں ان میں صرف 14 ایسے ہیں جو پاکستان سے کم تعلیم پر خرچ کرتے ہیں۔ تو ہم نے جب اپنے فیس بک پر یہ موضوع رکھا تھا تو لوگوں نے یہی جواب دیا کہ نوجوانوں کے مسائل میں تعلیم، بے روزگاری اور صحت کے مسائل سب سے زیادہ ہیں۔ تو ہمیں بتائیے گا کہ پاکستان میں تعلیم پر خرچ نہ کرنے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں یا کیا وجہ ہے؟
بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، میرا خیال ہے جی، یہ ایک اس کی ایک نقطہ نظر ہے، اور جو صحیح بھی ہے کہ تعلیم پہ ہمارا جو جی ڈی پی کا جو شیئر ہے وہ بہت کم لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جڑا ہوا یہ بھی ہے کہ جو شیئر لگتا ہے وہ کہاں استعمال ہوتا ہے۔ جو ایجوکیشن کا جو شیئر، جو رقم یا جو پیسہ لگتا ہے، اس کا بھی بہت سارا حصہ جو ہے وہ ایکسپینڈیچر، جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہیں، جو تنخواہیں وغیرہ ہیں ان پہ چلا جاتا ہے، اور جو ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر ہیں ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ان پہ مزید کم ہو جاتا ہے، بہت ہی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ میرے خیال ہے اس کا نا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ کسی بھی، جی جی، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
نہیں نہیں، آپ بولیے جی، بالکل میں سن رہی ہوں جی۔
ہاں، اس میں میرا خیال ہے جی کہ جو پیسے کا استعمال ہے وہ بڑا اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میری ذاتی رائے ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ایوالو نہیں ہو پایا، جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، بدلتے ہوئے جو تقاضے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایوالو نہیں کر پایا۔ ہمارا کریکولم جو ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پایا۔ ہمارا آج بھی جو بہت سارا فوکس ہے وہ آج بھی ہیومینٹیز کے اوپر ہے۔ ہماری جو انرولمنٹ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں اور جو سائنسز ایجوکیشن میں، جو کہ انوویشن کے لیے اور آئیڈیاز جنریٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، وہ بہت کم ہے ہمارے یہاں آج بھی۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ہمارا جو بجٹ ہے ایجوکیشن کے لیے، اس کا رفلی 70% جو ہے، 70% اس کا صرف اور صرف پرائمری ایجوکیشن پہ لگ جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن اور جو ٹرشری ایجوکیشن ہے وہ بہت زیادہ اگنورڈ ہے۔ تو ان سب چیزوں نے مل کے ایک ہماری جو یوتھ ہے، جس کا ہم ایک جو پوٹینشیل پاور بھی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو صحیح طرح سے پلان نہ کیا جائے تو وہ ایک سیلف ایک ویکنس بھی ہوتی ہے کسی بھی اکانومی کی۔ اور مجھے لگتا ہے ابھی تک جو ہمارا سسٹم ہے اس میں ہم نے شاید جو اپنی یوتھ کو اپنی ویکنس بنا دیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپنا پاور بناتے ہیں۔
بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ نوجوان کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں اور دنیا بھر میں اسے تسلیم کیا جاتا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ آپ کتنا ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. اور آپ نے ابھی توجہ دلائی کہ بہت سا جو فنڈ مختص کرنے کا سلسلہ ہے اس میں اس طرف توجہ نہیں دی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمیں کچھ ہمارے سننے والوں نے کال کیا ہے, چونکہ ان کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے تو ان سے بات کر لیتے ہیں. الادیتا شاکر نے وہاڑی سے کال کیا. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام باجی, پپلی اڈا ضلع وہاڑی سے الادیتا شاکر سنگار کر رہا ہوں.
جی
تو ابھی ہم اپنے مہمان کو ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں. تو تعلیم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, خرچ تو ہوتا ہے تعلیم پہ, کافی بجٹ بھی رکھا جاتا ہے. ادھر پنجاب میں تو کافی چینج ہے کیونکہ سکولوں میں کافی فنڈ مل رہے ہیں, حالت اچھی ہوئی ہے, لیکن آگے تعلیم کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ نہیں مل پاتا. ٹیکنیکل تعلیم نہیں ہے. اب کچھ یونیورسٹیاں ہیں جو ایم اے کروا رہی ہیں, ایف اے بی اے کروا رہی ہیں, لیکن وہ گھر بیٹھے بالکل اس میں کوئی تعلیم میں کوئی چیز نہیں ہے, بس بیٹھے بیٹھے پیپر ڈگری حاصل ہو جاتی ہے. ان پر بھی پابندی ہونی چاہیے کیونکہ تعلیم کے ساتھ کچھ آنا بھی چاہیے. تو اس وقت پروگرام سن رہے ہیں گلزار سے ندیم ہے, مصری علم دیزائی, بلال بھٹا اور سفیر احمد ملک جانتا تک سے, اور اداس محمد اسوان شاہر, وہ کہتے ہیں کہ میں خط لکھتا ہوں بعد شامل نہیں کرتی.
اچھا
وہ ضرور ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب, یہ الادیتا شاکر تھے, ماجد ہیں سکھر سے, تو ان سے بھی سن لیتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. مدثر صاحبہ, آپ کا پروگرام میں ریگولر سنتا ہوں اور وہ شدت کے ساتھ انتظار رہتا ہے.
بہت شکریہ.
ہلو.
جی جی بہت شکریہ آپ کا.
اور میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آج کا جو موضوع ہے بہت اچھا آپ نے رکھا ہوا ہے. ہلو.
جی جی.
اور یہ سوال یہ کرنا چاہوں گا, پاکستان میں سب سے زیادہ جو مسائل ہیں تعلیم کا فقدان ہے. اب والدین تعلیم بچوں کو تعلیم تو دلاتے ہیں لیکن ان کو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. 16-15 سال پڑھنے کے باوجود ان کو نوکری نہیں ملتی. یہ پاکستان میں مسائل ہیں ان کے تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ان کو اس چیز سے مسائل ہیں. ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کہوں گا کہ اس کا حل کیا ہے. مہربانی. میرے ساتھ ہیں آصف جیلانی سننے والے اور میرے بہت سے دوست ہیں جو آپ کا پروگرام سنتے ہیں روزانہ.
ان سب کا بہت بہت شکریہ ماجد صاحب. اور تیسرا سوال بھی, یہ دو سوال تو اسی سے متعلق تھے فنی تعلیم سے. شوکت علی انجم بھی ہیں ڈارا والا سے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم میڈم. شوکت علی انجم ڈارا والا سے عرض کر رہا ہوں. میڈم بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا نوجوان ہم سے 50 سال آگے ہیں, لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان کو کسی خطوط پر چلنے کی ضرورت ہے. اگر آپ وہ دیر آ رہا کا شکار ہو جائیں گے پھر بھٹک جائیں گے. اگر وہ ان کے سامنے کوئی خطوط کا ہم نے یہ کرنا ہے ملک و قوم کے لیے یہ کرنا ہے تو پھر کامیاب ہوں گے. تو ایجوکیشن ہے یہ تو بہت زیادہ اس کی طرف توجہ دے رہا ہے. ایجوکیشن بچوں کو جدید خطوط پر چلانے کی کوشش کر رہا ہے, تو ہونا چاہیے کہ بچے وہ بھی بے راہ روی کا شکار نہ ہو, تاکہ اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کر کے اچھے بن سکے ملک و قوم سے. میڈم تھینک یو سو
مچ. بہت شکریہ بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, آپ نے سنا کہ ہمارے سننے والے چاہتے ہیں کہ تعلیم سے جو بھی حاصل ہو وہ زندگی کو سنوار دے. اس سے پہلے جو صاحب تھے الادیتا شاکر, وہ کہہ رہے تھے کہ ڈگری حاصل ہوتی ہے تو وہ کارآمد نہیں ہوتی. پھر ماجد صاحب نے بھی یہی کہا کہ پاکستان میں تعلیم کا فقدان ہے, اس کی وجہ سے مسائل ہیں. اور تیسرے ہمارے سامنے نے بھی یہی کہا. تو کچھ بتائیے کہ اس سلسلے میں آیا کوئی حوصلہ افزا صورتحال نظر آتی ہے آپ کو؟
بہت شکریہ جی. آپ میرا خیال ہے یہ سارے سوال نا بڑے متعلقہ سوال ہیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ میں خود بھی کوئی کافی سوچ رہا ہوں ان چیزوں کے اوپر. اور یہ جو پہلا ہمارے جو کالر تھے ان کا بڑا اچھا یہ پوائنٹ ہے کہ جو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا ریسنٹلی ہمارا ایجوکیشن پہ فوکس تو بڑا ہے, لیکن وہ ایجوکیشن جس کی ڈیمانڈ ہو مارکیٹ کے اندر اس کی ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں پتا ہے ہمارے سسٹم میں ابھی بھی کہ مارکیٹ کن سکلز کو ڈیمانڈ کر رہی ہے. دیکھیں آپ پاکستان میں آپ کو دو طرح کے لوگ ملتے ہیں, جو اگر ہم اس کو یوتھ پہ فوکس کر لیں تو دو طرح کی یوتھ آپ کو ملے گی کہ جو سکلڈ ہیں لیکن ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. مطلب وہ ٹیبیٹا سے کسی جگہ سے انہوں نے کوئی چھوٹی موٹی مزدوری کی ٹریننگ لی ہوئی ہے, کوئی سیونگ کی, کوئی اسٹچنگ کی, اس طرح کی انہوں نے لی ہوئی ہے اسکل, جن کو ہمیں ایلیمنٹری اسکل کہتے ہیں, لیکن ان کے پاس ایجوکیشن نہیں. और जो दूसरा एक्सट्रीम केस है उनके पास एजुकेशन है लेकिन कोई स्किल नहीं,
स्किल नहीं।
अब हमारे 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 जो लोग बेरोजगार हैं उनका ये गिला होता है कि उनको मार्केट में जॉब नहीं मिल रही, लेकिन जब हम एम्प्लॉयर से मिलते हैं, जब हम एम्प्लॉयर से बात करते हैं तो वो कहते हैं मुझे ऐसे लोग नहीं मिल सके जिनको मैं एम्प्लॉय कर सकूं, जिनको मैं रख सकूं। तो इसको हम कहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो जो बाइफर्केशन है स्किल्स की और एजुकेशन की, उसको थोड़ा सा गैप को कम करने की जरूरत है। और हमारे यहाँ इसको हम जो कह रहे हैं, जो मैं इसको या जो हमारा इदारा इस पर बात कर रहा है, वो ये है कि हमें जो एलिमेंट्री स्किल्स हैं, जो बहुत लो लेवल के स्किल्स हैं, जो जो, जो जैसे हमने बात की कि कोई इलेक्ट्रिशियन हो गया, कोई इस तरह का काम हो गया, इससे थोड़ा सा ऊपर उठने की जरूरत है, क्योंकि जो दुनिया में मार्केट है वो चेंज हो रही है, जो नए नए नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो पुराने जो शोबे थे, जो पुराने जो स्किल्स थे उनको खत्म कर रही है। पाकिस्तान के जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसको अब मिडिल स्किल्स पे फोकस करने की जरूरत है। मिडिल स्किल्स हम उसको कहते हैं कि जहाँ आपकी एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट हो या इसके बराबर हो, और उसके साथ साथ कोई आपके साथ स्किल हो, कोई आपके पास एक हुनर हो, उसको मिला के हम जो मिडिल स्किल्स हैं वो पाकिस्तान उस पर काम नहीं कर रहा। हमारा जो हायर एजुकेशन है वो ह्यूमैनिटीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, वो लोग मार्केट में कहीं एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे। एक तो ये फैक्टर है जो कि सप्लाई साइड पे है, एक हमारा डिमांड साइड के ऊपर है कि हमने रिसेंटली एक स्टडी की तो उसमें लगा कि पाकिस्तान में जब आप ज्यादा पढ़ जाते हैं तो आपकी बेरोजगारी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरनाक होता है कि जब आपकी जो बेरोजगारी की जो चांसेस हैं, जो बेरोजगारी का वो बढ़ जाए जब आप ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि पाकिस्तान का जो इकॉनमी अभी भी मेनली इनफॉर्मल सेक्टर है, जो कि बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। हमारी अब भी जो एम्प्लॉयमेंट है 42% उसकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जो स्किल्ड लेबर है उसके लिए डिमांड कहीं क्रिएट नहीं हो पा रही। हमारी इंडस्ट्री जो है वो भी बहुत पीछे है जॉब्स क्रिएट करने में। खासकर जो हमारा फोकस है अभी, थोड़ा सा हमें लगता है कि जो जैसे आपने पूछा कि कुछ फन खबर क्या हो सकती है, वो ये हो सके अभी हम शायद पाकिस्तान, आपको पता है हिस्टोरिकली हम हमेशा बाहर से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे रहे हैं, या हमारी जो दूसरे लफ्जों में हम कह लें कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन बेस्ड है, हमारे खर्चे पे चलती है। जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर चलते हैं, उसके लिए जो आपका एक्सपोर्ट सेक्टर होता है, जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है वो बड़ा अहम होता है। अभी गवर्नमेंट जो है, जो सारे सूबों की गवर्नमेंट्स हैं और जो फेडरल गवर्नमेंट भी है, वो किसी हद तक इस पर सोच रहे हैं कि जो जो हमारी जो इकोनॉमी है उसको कंजम्पशन पे, इन्वेस्टमेंट पे फोकस होने की जरूरत है, और हमें अब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे आना है। असल में एक और पॉइंट जो मैं यहाँ रखना चाहूंगा वो ये हुआ कि हमने एग्रीकल्चर से डायरेक्टली ट्रांसफर कर लिया सर्विसेज सेक्टर को। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो कि किसी भी मुल्क की जॉब क्रिएशन की या मुलाजमतें पैदा करने में रीढ़ की हड्डी होता है, हमने उसको मजबूत नहीं किया। उसकी वजह से हमारे यहाँ बेरोजगारी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये सारी चीजें हैं। हमारा जो एजुकेशन है उसके तीन, जो दूसरा हमारा सवाल था वो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर था कि लोग पढ़ तो बहुत रहे हैं लेकिन जॉब मार्केट में उसको मिल नहीं रही। तो हम अगर इसको दो तीन हिस्सों में देखें तो इसके तीन मेजर जो प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम के, कि ये जो डिग्री होल्डर प्रोड्यूस कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जॉब सीकर्स हैं। हम एंटरप्रेन्योरशिप को या एंटरप्राइज को हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रमोट नहीं कर रहा। हर कोई शख्स जो डिग्री ले रहा है वो जॉब की तलाश में है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को ऐसे लोग भी पैदा करना होंगे कि जो जॉब, जो मुलाजमतें पैदा करें, जो एंटरप्राइज हो, जो एंटरप्रेन्योर हो, हम इस पे फोकस नहीं कर रहे।
डॉक्टर साहब, ये यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा उन मुल्कों में से नहीं है जहाँ लोग बहुत बड़ा वो सरमाया भी रखते हैं कि वो बाहर निकलेंगे और काम शुरू कर देंगे या किसी के लिए, तो ये तो बड़ी मुश्किल बात है।
नहीं देखिए, इसमें होता क्या है कि हम यही बात कर रहे हैं कि जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं, इन्होंने जो पाकिस्तान का जो एंटरप्राइज का जो स्किल हो सकता था उसको फुली इस्तेमाल नहीं होने दिया, जैसे कि आप कह रही। अब दुनिया में उसके लिए क्या होता, देखिए उसमें दो ऑप्शन है आपके पास, कि या तो पब्लिक सेक्टर जो है वो उसको सपोर्ट करता है या प्राइवेट सेक्टर उसको सपोर्ट करता है। पब्लिक सेक्टर के हमारे यहाँ पहले ही आपको पता इतने मसाइल हैं कि हमारे पास डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए बिल्कुल भी कोई रकम नहीं बचती। हम जिस दिन बजट पेश कर रहे होते हैं उसी दिन ही जब हम अपनी डिफेंस पे, डेट पे और नॉर्मल जो गवर्नमेंट के डे टू डे खर्चे हैं उसको निकाल लें तो हम पहले ही नेट लॉस में चले जाते हैं। हमारे पास हेल्थ, एजुकेशन, इन चीजों पे खर्च करने के लिए कोई पैसा ऑलमोस्ट बचा ही नहीं होता, वो हमें उधार लेना होता है। इसका जो हल जो दुनिया में देखा जा रहा है, जो हम प्रमोट कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, वो कि ये आपकी जो प्राइवेट सेक्टर है उसको फाइनेंशियल मार्केट जो है आपकी, जो आपकी क्रेडिट मार्केट है, उसको सस्टेन किया जाए, उसको वाइब्रेंट किया जाए, एक्टिव किया जाए, ताकि वो लोग, जब हम एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो कर्जे जो गरीब से गरीब तर को अवेलेबल हो उसको भी मिलते हों, लेकिन वो अफोर्डेबल हो, वो कम से कम मार्कअप पे हो।
ठीक है,
तो उस वो जो हम बात तो यानी कर रहे हैं, एंटरप्राइज के ऊपर एक रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, उसको किसी हद तक रिलैक्स किया जाए।
बिल्कुल, तो वो जाहिर है कि जो कर्जे आसानी से मिल जाएंगे और कम शरह पे होंगे तो वो लोग ले सकेंगे और उसको बेकार भी ला सकेंगे, लेकिन ये बड़ी तसव्वुराती बातें लगती हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं। हमने जब ये मौजू अपने लोगों के सामने रखा तो उनका ये कहना था कि नौकरी सिफारिश के बगैर नहीं मिलती है, टैलेंट की कोई कदर नहीं है। एक साहब ने लिखा कि उनके भाई सिविल इंजीनियरिंग करके और काश्तकारी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते वो। फिर जो लोग बेरोज़गार भी हैं और पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो वो क्या करें। तो सब आपसे यही जानना चाहते हैं कि क्या, एक तो वो बातें हैं जो कि हुकूमत की सतह पर होनी चाहिए, एक वो हैं जो निजी सतह पर होनी चाहिए। आखिर ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? आपने अभी एक तजवीज़ तो दी कि कर्जे लेकर तो आगे कारोबार शुरू कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं?
जी बहुत शुक्रिया। देखिए एक चीज तो मैं थोड़ा सा ये कर दूं कि ये शायद बहुत ज्यादा तसव्वुराती भी नहीं है
जी।
आप डेवलप्ड कंट्रीज का मॉडल देख लें या जो 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 डेवलपिंग कंट्रीज हैं, बहुत सारे कंट्रीज में, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, उसमें ये मॉडल काम कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कोई भी चीज जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो हमें शुरू में जाहिर है, हाँ, लेकिन इसमें बिल्कुल भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो सोशल और जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मसलन जैसे हमने एक स्टडी की, उसमें ये था कि जो मेरी इनकम है उसका 50% जो है वो इस बात पे इन्हिसार करता है कि मेरे वालिद की क्या इनकम है। अगर आप किसी अमीर घर में पैदा हुए हैं तो आपके पास अर्निंग के, इनकम के, एजुकेशन के ज्यादा चांसेस हैं बनिस्बत आप गरीब घर के पैदा हुए हैं उसमें। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ इनइक्वालिटीज हैं। हम असल में कर क्या सकते हैं, जो जो बेसिकली यूथ के लिए है, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं उसको अपने तौर पे, इसमें तीन चार चीजें हैं जो जो की जा सकती हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज में की जा रही हैं। नंबर एक तो जो किया जा रहा है वो ये है कि एस्टेब्लिश्ड कि जो जो स्टूडेंट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जॉब मार्केट के साथ खुद से करना पड़ेगा रابطہ। हमारे यहाँ देखिए मैं पढ़ाता भी हूँ असल में
जी।
हमारे यहाँ जो बहुत ज्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका बहुत सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ग्रेड के ऊपर होता है। कोई कोई टेक्निकल स्किल लेने में या कोई एक्सपर्टीज पैदा करने पे उनका बहुत कम फोकस होता है। तो उसमें एक तो ये है कि जो स्टूडेंट्स लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं खुद से उनको जॉब मार्केट के साथ अपने आप को लिंक करना पड़ेगा ताकि वो देखें कि जॉब मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। उसमें हमने देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक एतराज आ रहा है हमारी यूथ की तरफ से जो बहुत वैलिड है कि उनको जॉब नहीं मिल रही, लेकिन एक एतराज इंप्लायर की तरफ से भी आ रहा है, बिजनेसमैन की तरफ से भी आ रहा है कि मुझे वो लोग नहीं मिल रहे जिनको मैं इंप्लाय कर सकूं। तो इन दोनों का कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री का और यूनिवर्सिटी का और इंडस्ट्री का और जो जो स्मॉल इंडस्ट्री का जो अंश जो हमारे लो स्किल्ड लोग हैं इनको कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करना पड़ेगा आपस में। और उसमें ऑफकोर्स जो प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट्स का जो रोल है जिसको अभी तक हमारा सिस्टम इग्नोर कर रहा है उसको भी हमें देखना पड़ेगा।
वो तो है डॉक्टर साहब, ठीक है, और एक उस्ताद की जिम्मेदारियां भी हैं। इस दौरान हमें कलीमुर रहमान ने और अमजद नदीम घल्लू ने फ़ोन किया था लेकिन हम उनसे बात नहीं कर पाए क्योंकि आपकी बात बहुत अहम थी और मैं नहीं चाह रही थी कि इसमें मैं आपको रोकूं। तो लेकिन जावेद कायम खानी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे सुन लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ٹائم خان بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ علماء کے اتنی مایوسی ہے پاکستان میں اس وقت, تو نیت پہ بات ہوتی ہے. حکمرانوں کی نیت تو کسی بھی سیاسی پارٹی کو دیکھ لو, ابھی یہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں عوام کے لیے, کوئی کہ ہم کیا دیں گے, الیکشن نہیں. آپ خود دیکھ کے کیا حالات ہو چکے ہیں, خزانے میں پیسہ نہیں ہے, حالات تو بہت برے ہو چکے ہیں. ان کی یہی چل رہی ہے کہ وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, حالت ڈالر 120 پہ پہنچ چکا ہے. بہت مایوسی کی حالات ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا پاکستان.
چلیں جاوید قائم خانی, تو انتظامیہ سے کچھ نالا نظر آتے ہیں. فضل صاحب ہیں ہمارے ساتھ بنیر سے. جی ان کی شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ تو ہے, لیکن آپ دیکھیے نا, نوجوان جو ہیں منصوبہ بندی تو کر سکتے ہیں. آپ نے ابھی توجہ دلائی کہ تعلیمی اداروں میں نوجوان اس جانب سوچتے ہی نہیں, وہ گریڈ کی پرواہ کرتے ہیں صرف کہ ڈگری اچھے گریڈ کے ساتھ حاصل کر لیں. کیا اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے؟ تو پھر کیا یہ نصاب میں شامل ہونی چاہیے منصوبہ بندی آئندہ زندگی کے لیے؟
بالکل. دیکھیں اس میں میرا خیال ہے ہمارے جو 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 طلباء ہیں, جو ہماری جو یوتھ ہے, شاید ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہر صورت میں صرف وہی ذمہ دار ہیں اس کے. ان کو جو جو گائیڈ کرنا ہے وہ بھی شاید ہمارا سسٹم اس میں جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے ان کو. اس میں اگر آپ, میرا خیال ہے اس میں جو ایک اچھی ابتدا ہو سکتی ہے وہ آپ کا جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا جو ایجنڈا آیا ہے اس کو کہیں نہ کہیں ہماری جو جو ایجوکیشن پالیسی ہے اس کے اندر ریفلیکٹ کرنا پڑے گا اگر ہمیں یوتھ کو واقعی ہی انوالو کرنا ہے. جو ہمارے 17 گول ہیں ان میں سے 6 گول کم از کم ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی یوتھ سے ریلیٹڈ ہیں, اور 20 جو ٹارگیٹس ہیں ان کو ہم تب تک اچیو نہیں کر سکتے جب تک ہم یوتھ کو انوالو نہ کریں. اس سلسلے میں جو ہمارے سسٹم کو کرنے کی ضرورت ہے, ایک تو یہ ہے کہ پہلا اس میں 3-4 جو اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں, وہ پہلا ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے اس کی ڈیسیژن میکنگ میں جو پارٹیسپیشن ہے اس کو بڑھایا جائے. ہم یونیورسٹیز میں جب کریکولم ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں, ساری چیزیں کر رہے, تو ہم بالکل اسٹوڈینٹس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بالکل نہیں پوچھ رہے ہوتے. جیسے ہمارے کالر نے کہا کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ شاید ہم سے 50 سال آگے ہے, اس کو کہیں نہ کہیں وہ تھنکنگ لیڈرز ہیں جو ہمارے یوتھ ہے, لیکن ان کو اس کو ایک چینلائز کرنے کی ضرورت ہے اس پروسیس کو. پاکستان میں ابھی جو کہیں کہیں ہو رہا ہے, جیسے یوتھ پارلیمنٹ ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں, لیکن وہ بڑی رینڈم ہیں اور بڑی لمیٹڈ ہیں. وہ شاید اربن ایریا میں چل رہی ہیں, لیکن جو رورل ایریا ہے وہاں کا جو یوتھ ہے خاص کر وہ بالکل ہی اگنورڈ ہے. اربن چلیں کسی نہ کسی حد تک تھرو سوشل میڈیا یا کہیں نہ کہیں کتھارسز اپنا کر لیتا ہے, لیکن جو ہمارا رورل یوتھ ہے وہ بالکل ہی کسی پروسیس کا حصہ نہیں. اور شاید یہ وہ مایوسی ہے جو ہمیں اپنی کال سے نظر آ رہی ہے, کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ آپ سوشلی پولیٹیکلی اکنامیکلی کسی پروسیس کا حصہ نہیں بن پا رہے, تو پھر ایک مایوسی جو ہے وہ آپ میں جنم لیتی ہے. تو ہمیں ایک تو ٹارگیٹڈ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری اربن اور جو رورل یوتھ ہے ان کو ہم کیسے اپنے
بالکل جی
ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں انوالو,
اور ان کو سہولتیں کیسے بہم پہنچائی جائیں, کیونکہ زندگی ان کی بھی ہے, فرائض ان کے بھی ہیں, آگے انہیں آگے بڑھنا ہے اور ایک خاندان کو لے کے چلنا ہے. تو مسائل اتنے ہی ہیں دیہات میں رہنے والے نوجوان کے بھی جتنے کے شہروں میں ہیں. ہمیں کال کیا مرید خان نے میاں والی سے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم جناب, دو خیال خیال کر رہا ہوں میں. میرا سوال یہ ہے کہ جب تک ہم تمام بچوں کو اپنے بچے نہیں سمجھیں گے, اور جب تک ہمارے بچے تعلیم تربیت اور یہ ٹیکنیکل ٹریننگ نہیں لیں گے, اور ان میں برداشت اور ان میں صبر کا مادہ نہیں ہوگا, خاص طور پہ ہمارے بچوں کو یہ جو ہمارے یہ ایگریکلچر ہے, یہ زمینیں ہماری غیر آباد پڑی ہیں, زمینیں آباد کریں, یہ ایگریکلچر کو ترقی دیں, کالا باغ ڈیم بنائیں, یہ جو نا سب سے بہترین طریقہ روزگار دینے کا کہ ملک میں خوشحالی ہوگی اور ملک ترقی کرے گا, یہ سب سے بہترین طریقہ ہے جوانوں کو انگیج کرنے کا.
ٹھیک, بہت شکریہ, بہت شکریہ. مرید خان بات کر رہے تھے گلفام میں اورکزئی سے. جی السلام علیکم.
السلام میڈم, السلام علیکم. آپ کو بھی اور ڈاکٹر صاحب کو دونوں کو السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا, اتنا مایوسی بھی اچھا نہیں ہے. ہمارا ملک جو ہے نا بہت سے ملکوں سے بہتر ہے. ہمارا عمر 55 سال ہے, اس میں صرف 19 سال میں پاکستان میں گزارے, باقی باہر ملکوں میں گزارے. तो जो डॉक्टर बनता है ना, ये वाला बात नहीं है कि वो अपनी मुकाम तक नहीं पहुंचेगा। आवाज आ रही?
जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
जो इंजीनियर बनेगा ना
जी,
तो ये लास्ट कितना एक दिन वो इंजीनियर का डिग्री जब उसके पास होएगा तो उसको अपना काम मिल जाएगा ना।
सही,
लेकिन सिर्फ बात क्या है ना, बहुत अच्छा मुल्क है हमारा, जो
ठीक।
काम करते है उसके लिए काम भी बहुत है, जो तालीम करते उसके लिए तालीम भी है,
सही।
जो नहीं करते घूमते उसके लिए घूमने का जगह भी बहुत है। खुदा हाफिज।
बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जावेद है बनू से जी, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी।
बाजी मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं आंखों से नादीना हूँ और फिसल भी किया है, किराक भी किया है और मेट्रिक तक तालीम भी किया है।
अच्छा अच्छा।
तो मुशरफ के दौर से लेकर अभी तक
जी
मैं नौकरी के पीछे ढूंढ रहा, नौकरी के पीछे लगा हुआ हूँ और नौकरी ढूंढ रहा हूँ, इसलिए कि मेरा कोई रोजगार नहीं है। तो पिछले दिनों वजीर हाउसिंग जो अकरम खान दुरानी है हमारे बनू का, उन्होंने कहा कि आप पंजाब का डोमिसाइल बनवा दीजिए, मैंने वो भी किया। तो जब मैं उनके पास इस्लामाबाद गया, उन्होंने कहा कि मेरे पास इस्लामाबाद में नदीना के जो यानी असाते वो है, नौकरियां है वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे नौकरी नहीं दी। बात मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान का अल्लाह ताला ही मुहाफिज हो, किसी में ऐसी पार्टी को नहीं देख सक नहीं कहता कि ये पार्टी ऐसी है कि पाकिस्तान की खिदमत करे। थैंक यू।
चले डॉक्टर साहब, बड़े पहलू हैं नौजवानों के मसाइल के। आज तो हम सिर्फ तालीम पर ही बात कर रहे हैं, लेकिन जहन में आ रहा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अब इनमें एक आपने सुना कि ये साहब देख नहीं सकते, देखने से महरूम है, मगर काम ये भी करना चाहते हैं। और एक साहब ने अभी जिक्र किया कि मुल्क बड़ा अच्छा है, हम मेहनत करें तो इसमें हम रिज़्क कमा सकते हैं। तो हौसला अफजा भी है सूरत हाल, दूसरी तरफ मसाइल भी हैं। हमारे पास 3 मिनट हैं, नौजवानों को कुछ रहनुमाई कीजिए कि वो, एक तो आपने कहा कि जब तालीम हासिल करते हैं तो सिर्फ डिग्री की तरफ ना देखें बल्कि आइंदा ज़िंदगी की मनसूबा बंदी तभी से शुरू कर दें। फिर आपने ये कहा कि जिनके वालदैन अमीर हैं वो लोग, उनके पास दौलत रहती है और उन्हें कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग हैं कि जो जब कॉलेज किसी तरह से कॉलेज या यूनिवर्सिटी मुकम्मल करते हैं तो उनका पहला कदम यही होता है कि किसी तरह कोई रोज़गार मिल जाए और उसके बाद उनकी ज़िंदगी शुरू हो जाए। कुछ बताइएगा, कुछ गुर की बातें, कुछ ऐसी बातें जो नौजवानों के लिए हौसला अफजा हों।
बहुत शुक्रिया। एक सबसे पहले तो जी मेरा ख्याल है एक चीज़ जो बड़ी हमें, हमारे जो लोग सुन रहे हैं उनको समझने की ये ज़रूरत है, ये मसाइल शायद पाकिस्तान में नहीं, ये आपको तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में ये मसले मिलेंगे। उनकी नोयत थोड़ी डिफरेंट हो सकती है लेकिन कहीं ना कहीं हर एक को कोई ना कोई मसला जो है वो, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज के ले लें तो ये यूथ के बड़े कॉमन मसले हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी उनमें एक है कि जहाँ हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई है, हमारी यूथ जो है वो बहुत बड़ी रेशो में है, हमारी इकानमी जो है जो उस लिहाज से वो मुलाजमतें उस लिहाज से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, पैदा नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से जाहिर है कहीं कहीं मायूसी भी फैल रही है उसमें। इसमें देखें 3-4 चीजें हैं जी। सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, और ये 18वीं तरमीम के बाद ये जिम्मेदारी है सूबाई हुकूमतों की।
ठीक।
उनको चाहिए कि अपनी यूथ के लिए एक बड़ी कोहेरेंट पॉलिसी बनाए, एक कंप्रहेंसिव पॉलिसी बनाए जिनमें एजुकेशन से लेके उनकी एम्प्लॉयमेंट तक और सोशल पार्टिसिपेशन से लेके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तक उनको इन्वॉल्व किया जाए। हमें पता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से किसी न किसी को ये स्टार्ट करने की जरूरत है, नंबर एक। नंबर दो जो सबसे अहम है वो है हमारा एजुकेशन का सिस्टम। इसमें दो काम हमें करने होंगे, एक तो हमें जो हमारा पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है उसकी क्वालिटी को बढ़ाना होगा, नंबर एक, और उसी के अंदर हमें उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो तकसीम है एजुकेशन की, वो آپ کہہ لیں کہ اس کو مساوی رکھنا ہوگا, اس میں جو جو غریب ہیں ان کو زیادہ حق دینا ہوگا, ان کو زیادہ رائٹ دینا ہوگا, اس کو زیادہ ایکویٹیبل کرنا ہوگا. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اچھی تعلیم صرف اور صرف محدود ہو گئی ہے اس کے پاس جو تعلیم خرید سکتا ہے. ہمیں اچھی تعلیم ان لوگوں تک پہنچانی ہوگی جو اس تعلیم کو خرید نہیں سکتے ہیں, تبھی جا کے یہ اس میں چینج آ سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ جو فائنلی میں کہنا چاہوں گا, وہ لوگ جن کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں, تو ہمارا جو ٹیوٹا ہے, جو ہماری ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹیز ہیں, ان کو انڈسٹری کے ساتھ, سمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کے ساتھ لنک ہوتے ہوئے, وہاں سے اسکل کی ڈیمانڈ لیتے ہوئے ہمارے یوتھ کو وہ اسکل دینا ہوں گے جن کی جاب مارکیٹ کے اندر ضرورت ہے, اور پھر تاکہ ان کو جاب مل سکے, اور اس کو ہمیں فالو اپ کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے, لیکن عام طور پہ ڈاکٹر صاحب آخری میرا یہ سوال ہے کہ لوگ گورنمنٹ کی جاب کرنا چاہتے ہیں, نجی شعبے میں جانا پسند نہیں کرتے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
دیکھیں, یہ ہمارے دو چیزیں ہیں. ایک تو ہمارے جو سسٹم ہے, میں نے جیسے شروع ہی بات یہاں سے کی تھی کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا ہے کہ تعلیم کا مقصد نوکری لینا ہے, اور جب ہم نوکری کی بات آتی ہے تو ہم زیادہ محفوظ نوکری چاہتے ہیں, کم رسک والی نوکری چاہتے ہیں, وہ ہمیں پبلک سیکٹر ملتا ہے. یہ ہمیں ماننا ہوگا اور اس حقیقت کو ہمیں ماننا ہوگا کہ پبلک سیکٹر کی جو سرکاری نوکری ہے اس کی ایک لمٹ ہے, وہ ہر ایک کو نہیں دی جا سکتی. 22 کروڑ ملک میں جہاں 29% لوگ 15 سے 29 سال کی عمر میں ہیں, پبلک سیکٹر ان سب کو نہیں لے سکتا. حتیٰ کہ جو آپ کی اکانومی ہے, میں آج کاؤنٹ کر رہا تھا کہ اگر ہمیں اپنی تمام یوتھ کو امپلائی کرنا ہے تو ہمیں ہر ایک سیکنڈ میں 3 نوکریاں پیدا کرنا ہوں گی, ہر سیکنڈ میں 3 نوکریاں. یہ جو 30 منٹ ہم نے بات کی ہے, اس کے اندر ہمارے ملک کو 5400 نوکریاں پیدا کرنی ہوں گی اگر ہم صرف اس چیز پہ بیٹھا رہے کہ ہر پڑھے لکھے کو صرف نوکری چاہیے. ہمیں انٹرپرینور پہ جانا ہوگا, وہ لوگ جو نوکریاں ساتھ ساتھ پروڈیوس بھی کریں. ہم چاہتے ہوئے بھی پاکستان کی اکانومی ایک سیکنڈ میں 3 جاب اپرچونیٹیز کریٹ نہیں کر سکتی.
ٹھیک,
تو ہمیں اس کو بڑا ڈائیورسی, ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بڑا ڈائیورسیفائی ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ ساتھ ساتھ آئیڈیا میکرز پروڈیوس کرے, انوویٹرز پروڈیوس کرے, انٹرپرینورز پروڈیوس کرے. انفارچونیٹلی پرائمری سے لے کے ٹرشری لیول تک ہم اپنے بچوں کو یہی سکھا رہے ہیں کہ ہم آپ کو پڑھا کے بھیج رہے ہیں اور آپ کا مقصد صرف اور صرف مارکیٹ میں جا کے نوکری تلاش کرنا ہے, اپنا کوئی کام شروع کرنا نہیں.
ٹھیک 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 ہے ڈاکٹر صاحب, اور جو لوگ اپنا کام کر سکتے ہیں وہ تعلیم کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے, ان کے بیٹے ضروری نہیں کہ وہ ڈگری بھی حاصل کریں, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے باپ کا بڑا پیسہ ہے اور ہم اس میں ہی کام میں لگ جائیں گے تو زندگی بن جائے گی. دو طرح کیا بلکہ کئی طرح کے لوگ موجود ہیں اسی معاشرے میں. ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں جی چاہتا ہے کہ ہم پورے پروگرام میں سنیں, اتنے اچھے طریقے سے آپ نے بہت سی چیزوں کو, بہت سے نکات کو واضح کیا ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. کوشش کریں گے کہ آئندہ کسی پروگرام میں پھر آپ سے بات ہو تاکہ ہم اسی موضوع کو مزید آگے بڑھا سکیں اور اپنے نوجوانوں کو کچھ اور علم دے سکیں, کچھ اور معلومات دے سکیں.
بہت بہت شکریہ
آپ کا. ڈاکٹر ساجد امین ہم سے بات کر رہے تھے, اور اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے www.urduvoa.com.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے.
جی, اور آپ کے اب بہت سے میسیجز فیس بک کے ایک باقاعدہ پوری کتاب کی طرح سے میں نے یہ اٹھا رکھے ہیں اور کوشش کریں گے کہ یہ سب پروگرام میں شامل ہو سکیں. سردار سہیل احمد کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے. یہاں میرٹ کی دھجیاں اڑا کر سفارش اور رشوت کے تحت تمام سرکاری اداروں میں بھرتیاں کی جاتی ہیں. اگر ان کے خلاف کاروائی کی جائے تو ادارے اخبارات کی کٹنگ دکھا کر بری ہو جاتے ہیں. یہاں بھرتیاں پہلے ہوتی ہیں اور اخبارات میں اشتہار دے کر غریب نوجوانوں کا وقت برباد کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود کرائم کی راہ اختیار کر لیتی ہے. محمد ارشد قریشی، شعیب حسن نہالکا نے موضوع کی تعریف کی. لقمان حکیم عادل کہتے ہیں بہت سے لوگ اپنی تعلیم، اپنی ڈگریوں سے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا کیا کریں، کیونکہ انہیں ملازمت نہیں ملتی اور پھر جو طلبہ امتحان کی تیاری کر رہے ہوں ان کے اپنے مسائل ہیں، بجلی نہیں، لیبارٹری میں سامان پورا نہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سب بلا تبصرہ ہم آپ کے یہ میسیجز اب پڑھتے جاتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتائی ہیں یہ باتیں. اداس محمد عثمان شہر بلوچ، بہت لیٹ آپ کا میسیج آتا ہے، 10:30 آپ نے میسیج کیا ہمارے وقت کے مطابق اور اس وقت تک پروگرام بن چکا ہوتا ہے. بعض اوقات اس لیے بھی آپ کا میسیج جو ہے پروگرام میں شامل نہیں ہو پاتا. تو آپ نے کہا کہ نوجوانوں کا بڑا مسئلہ روزگار اور تعلیم ہے. تو ویسے آپ بلوچ صاحب جب بھی کبھی آپ میسج کرتے ہیں یا آپ خط لکھتے ہیں تو ہم ضرور پروگرام میں شامل کرتے ہیں. آپ سے کوئی ناراضگی بھلا ہماری کیوں ہوگی. توصیف شوقی کہتے ہیں کہ بھارت میں بھی بڑی آبادی نوجوانوں کی ہے لیکن مسائل یہاں بھی زیادہ ہیں. آج کل کے نوجوان گورنمنٹ کی نوکری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن کوئی اپنا بزنس کرنا ہی نہیں چاہتا. پھر ہمارے نوجوان گورنمنٹ کی نوکری کے چکر میں بڑی بڑی نشے والی ادویات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہی مایوسی جو ہے انسان کو غلط راہ پر ڈال دیتی ہے، اسی طرف ان کی توجہ ہے. امجد ندیم گھلو نے کال بھی کیا تھا، آج ہم ان سے معذرت کرتے ہیں کہ انہیں بات کرنے سے پہلے ہی ان کی کال انہوں نے بند کر دی. کہتے ہیں کہ پاکستان میں مرد اور خواتین کا جو اہم مسئلہ وہ ان کی جاب کا ہے. والدین اپنا پیٹ کاٹ کر بچوں کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں اور آج کل جو پاکستان میں NTS کی فیس ہے، یعنی نیشنل ٹیسٹنگ سروس کی فیس ہے، غریب نوجوان نہیں دے سکتے. اور یہ فیس اس لیے ہوتی ہے کہ بعض پروفیشنل کالجز میں یا یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے ضرورت پڑتی ہے اس کی. تو یہ دنیا بھر میں ہے، یہ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، طریقہ تو یہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جن کے پاس یہ فیس دینے کے پیسے نہ ہوں ان کے لیے تو بہت ہی مشکل بات ہے. محمد جمیل کہتے ہیں پاکستانی نوجوان بیروزگاری کے مسائل سے دوچار ہیں. احمد خان مری بلوچ اور عابد علی ملک، نوجوانوں میں لالچ اور حرص زیادہ ہے اور نشے کا شکار بھی ہوتے ہیں. اسد اللہ بلوچ ہارونی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ روزگار ہے. نوجوان محنت مشقت کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر بھی انہیں روزگار میسر نہیں ہوتا، پھر اور بعض لوگ جو ہیں انہیں رشوت کے ذریعے نوکری مل جاتی ہے. حاجی خان خاص خیلی کہتے ہیں پاکستان میں نوجوانوں کی قدر نہیں ہے، پیسے کی قدر ہے اور تعلیم، صحت، روزگار اہم مسائل ہیں. منظور وفا نے کہا کہ میں بی اے پاس نوجوان ہوں اور بے روزگار ہوں. ہمارے ملک میں رشوت کا بازار گرم ہے. ایک گریڈ نوکری کے لیے 3 لاکھ روپے مانگتے ہیں. یا تو MPA MNA اپنی من پسند لوگوں کو نوکری فراہم کر دیتے ہیں. مسئلہ تو ہے اور فوری طور پر اس کا حل بھی سامنے نہیں آ سکتا. بہرحال پھر بھی کوشش کیجئے، آپ بھی یہ پاس ہیں، فوری طور پر کچھ بچوں کو پڑھانا شروع کیجئے جنہیں ٹیوشن کی ضرورت ہے. ابرار حیدر نے پروگرام کی تعریف کی، بہت شکریہ. سید حسن رضا بخاری نے کہا کہ پاکستان کے نوجوان زیادہ تر غربت اور ناقص علاج و معالجے اور ڈگریوں کے ہوتے ہوئے بے روزگار ہیں. حکومت پاکستان بس خیالی پلاؤ پکا کر 5 سال پورے کر جاتی ہے. اس کے علاوہ عاشق خاص خیلی، حاجی اللہ بچائے خاص خیلی، آصف علی خاص خیلی، امیر بخش چانڈیو اور میر امان اللہ بروہی نے کہا کہ آج کل نوجوانوں کو اچھی تعلیم، صحت، روزگار اور تجربے کے مسائل درپیش ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ چیزیں چونکہ نوجوانوں میں کم ہیں اس لیے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. سہیل قاسم خاک کہتے ہیں نوجوان اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، حکومت کو میرٹ کے مطابق ان کے ہنر سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہر میدان میں نوجوان اپنی صلاحیتیں دکھا سکیں. ساگر دین محمد بلوچ، یار محمد بلوچ، جان محمد بلوچ، خان محمد بلوچ نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ نوجوانوں کو بر وقت نوکری کا نہ ملنا ہے اور پھر کوئی اور روزگار نہ ملنا، کیونکہ بہت سے نوجوان اپنی ڈگریاں جلاتے دیکھے ہیں ہم نے. سید فردوس احمد کہتی ہیں کہ پاکستان کے نوجوان عصر حاضر کے جدید علوم سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی علوم سے پیراستہ ہیں, لیکن برگشتہ تالائی کے سبب بھارت کی طرح یہاں بھی نوجوان بے روزگاری سے کر راہ رہے ہیں کیونکہ یہ دونوں ممالک فوجی طاقت بڑھانے میں مگن ہیں. محمد جمیل کہتے ہیں بے روزگاری سب سے بڑا مسئلہ ہے. حمید اختر نے کہا نوجوان خود آرام پسند ہو گئے ہیں, تعلیم کی کمی ہے, اگر کوئی تھوڑا ہاتھ پیر مارے تو بھوکا نہیں رہتا. سید بشارت نے کہا کہ صرف پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں نوجوان پریشان ہیں, اس کی بڑی وجہ خود اعتمادی کی کمی ہے. سردار سہیل احمد نے کہا کہ پاکستان میں نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے اور یہاں میرٹ پر نوکری نہیں ملتی بلکہ سفارش پر ملتی ہے. توصیف شوقی نے کہا کہ نوجوان گورنمنٹ کی نوکری کے پیچھے پڑے ہیں. اب آپ ایک ہی دفعہ اگر میسج کریں تو ایک ہی دفعہ پڑھا جائے, پھر اس طرح بار بار سامنے آتا ہے. اور توصیف کا میسج بھی اور سردار سہیل کا بھی دوبارہ پڑھا گیا تو ایک پیج پر ایک مرتبہ لکھ دیا کیجیے, کافی ہوتا ہے. محمد ابراہیم, غلام مصطفیٰ, غلام مرتضیٰ سمرو کہتے ہیں واقعی پاکستان میں نوجوانوں کو روزگار کے مسائل درپیش ہیں, اگر حکومت ملازمتیں نہیں دے سکتی تو کم سے کم نجی شعبہ ہی زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگائے. بالکل ٹھیک بات ہے. شمس خان میرانی نے کہا ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمارے لوگ تعلیم حاصل کر کے بھی مزدوری کرتے ہیں, ان کے بڑے بھائی وہی سول انجینئرنگ کرنے کے باوجود کھیت میں کاشتکاری کرتے ہیں, انہیں ملازمت نہیں ملی, افسوس کی بات ہے. اختر علی شنواری کہتے ہیں فاٹا میں اور خاص کر لنڈی کوتل کے ہزاروں نوجوان بے روزگار ہیں اور وجہ یہ ہے کہ ریاست روزگار نہیں دے سکتی. سلیم حسینی نے کہا نوجوان بیچارے بڑی محنت سے اپنی ڈگریاں لیتے ہیں لیکن انتہائی دکھ کی بات ہے کہ انہیں روزگار کی صورت میں خدمت کا موقع نہیں مل رہا. داؤد احمد خان نے کہا کہ آپ نے صرف پاکستانی نوجوانوں کے مسائل کے بارے میں پوچھا ہے, باقی لوگوں کی بھی تو خبر لینی چاہیے. میں ایک ہندوستانی کشمیری ہوں اور چترال میں رہتا ہوں, ہم کو بھی طرح طرح کے مسائل کا سامنا ہے, خاص طور پر بے روزگاری عام ہے اور دن بدن بڑھ رہی ہے. محمد الیاس بھاگت کہتے ہیں پاکستان میں نوجوانوں کے بہت سے مسائل ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے. تو کہتے ہیں سیاست میں بھی نوجوان دور ہیں, اخباروں میں نوکریوں کے اشتہار بہت آتے ہیں لیکن نوکریاں سیاست دان اپنی مرضی سے دیتے ہیں. سید حسن رضا بخاری اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاکستان کے نوجوان زیادہ تر غربت اور بے روزگاری, ناقص علاج معالجے کے مسائل سے دوچار ہیں. اس کے علاوہ پرویز جان نے کہا نوجوان نسل کا بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے. شعیب حسن نہالکا نے بھی یہی کہا کہ پاکستان کے نوجوانوں کو بہت مسائل نے گھیر رکھا ہے. مقصود بدھانا بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہمارا پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں, ان کا شکریہ. غلام مہدی نے کہا کہ گلگت بلتستان کے دور دراز ضلع گانگ چھ سے ہیں یہ اور ان کے وہاں کے نوجوانوں کو جو مشکلات درپیش ہیں ان میں تعلیم اور سہولتوں کی کمی ہے, معیاری تعلیم کا کوئی ادارہ نہیں. اور ذاکر خان نے کہا بہت سے مسائل ہیں, کیا کیا بتائیں, کہاں تک سنو گے, کہاں تک سنائیں. حنیف گجر نے بتایا کہ ان کے تایا ہمارے پروگرام باقاعدگی سے سنتے تھے اور 4 مئی کو ان کا انتقال ہو گیا, ہم ان کی مغفرت کے لیے دعاگو ہیں. نہ سردار علی بلوچ, دلدار علی, انہوں نے کہا کہ ہمت مرداں مدد خدا, ہمارے نوجوان اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں تو ہمیں ایسے دن دیکھنے نہ پڑیں. رزق, روزی, روزگار, تندرستی, سلامتی, خوشحالی, عزت, ذلت, زندگی, موت, سب اس پاک ذات کے ہاتھ میں ہے, اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا ہوگا. ساجد ارشاد نے کہا کہ نوجوان نسل کو بے روزگاری کا مسئلہ بہت اہم ہے, نوجوان کو تعلیم کے مسائل ہیں, ٹرانسپورٹ, انٹرنیٹ کا مہنگا ترین ہونا, غرض آج کا نوجوان بہت سے مسائل سے دوچار ہے. یہ آپ کے فیس بک کے میسیجز تھے اور اب پڑھتے ہیں آپ کے خط. موج سے سید لطف علی شاہ بخاری کے بہت سے خط ہمیں موصول ہوتے ہیں ایک ساتھ, یہ کچھ پرانے خط ہیں جو ہمارے پاس ہیں. انہوں نے پروگرام سن کر ہمیشہ خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ میں گوجرانوالا کے بھائی ڈار صاحب کی رائے سے متفق ہوں جنہوں نے سامعین سے کہا ہے کہ وہ اپنے خطوط کا سلسلہ جاری رکھیں کیونکہ خط کے ذریعے ہی رابطہ ہوتا ہے اور وہ اپنا موقف صحیح طریقے سے بیان کر سکتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ خطوط لکھنے کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے. اچھی بات کہی آپ نے, ہمارے فائدے کی بات ہے, اگر آپ کا خط آئے گا تو ہمارے پروگرام میں رونق ہوگی. جیسے کہ آپ خود اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہمیں خط لکھتے ہیں, ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. خوشی ہوتی ہے ہمیں ماسٹر عبد الغفار گجر کا خط دیکھ کر بھی بہت سجا سجایا بڑا خوبصورت ڈرائنگ کے ساتھ. کہتے ہیں کہ جب بھی کسی پروگرام کو سننے کا اتفاق ہوا وائس آف امریکہ سے, اسے دلچسپ اور معلوماتی پایا. امید ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی پروگرام پیش کیے جاتے رہیں گے اور وائس آف امریکہ کے ساتھ ہماری دلچسپی اور محبت کا ثبوت ہمارے رنگ برنگے خطوط ہیں. ہم ہمیشہ آپ کے پروگرام ایک ساتھ بیٹھ کر سنتے ہیں اور ان میں ہمارے کزن, ہمارے ہمسائے بھی ہمارے ساتھ پروگرام سنتے ہیں. کہتے ہیں چائلڈ لیبر, عورتوں پر تشدد اور لا علاج بیماریوں کا تذکرہ, کسانوں کے مسائل ہوں, غرض ہر موضوع پر معلومات ملتی رہتی ہیں. اور چائلڈ لیبر کا سلسلہ پاکستان جیسے غریب ملک کی مجبوری ہے, بوڑھے اور لاچار والدین پھر کیا کریں, کہاں سے لائیں, کون کھلائے. تو بچوں کو جو والدین کام پر لگا دیتے ہیں, محنت مشقت ان سے کرواتے ہیں بہت چھوٹی عمر میں, شاید یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ ماسٹر عبدالغفار گجر صاحب, آپ کا اچھا سا پیارا سا خط ہمارے سامنے, اور اچھا لگا کہ آپ سب مل کر ہمارا پروگرام سنتے ہیں. یہی دعویٰ ہے لنڈی کوتل سے ذاکر خان شنواری کا بھی, ان کے بہت سے دوست مل کر ان کے ساتھ پروگرام سنتے ہیں, اگرچہ وہ سب خط نہیں لکھتے, خط صرف ذاکر خان لکھتے ہیں, لیکن وہ سب مل کر پروگرام سنتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اس سے کہ چلیے اچھا ہے ایک محفل سجے جس میں ہم سب مل کر بات کریں تو اچھا لگتا ہے, اور اگر آپ سب مل کر خط بھی لکھیں تو اور بھی اچھا لگے گا تاکہ ہماری اس محفل کی رونق اور بڑھ جائے. اس وقت بہت سے خط ہیں لطف علی بخاری کے جو اس وقت سامنے آتے چلے جا رہے ہیں, اور دیکھیے اب کتنے خطوں کا ذکر کیا جائے, اس لیے کہ آپ ہر خط ایک پروگرام کے مطابق لکھتے ہیں اور اس سے بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے. کم از کم یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ ہم جو پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں آپ انہیں سن رہے ہیں اور ان کے بارے میں اپنی رائے بھی رکھتے ہیں. تو انہوں نے ایک خط جو لکھا ہے اس میں انہوں نے رانا افضل صاحب کو سنا, مسلم لیگ کے لیڈر ہیں اور وزیر مملکت برائے خزانہ بھی ہیں, اور کہتے ہیں کہ انہوں نے سامعین کے سوالوں کے جواب بہت اچھے طریقے سے دیے تھے اور دہشت گردی کا موضوع تھا, اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ کس طرح دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے واقعات سے کیسے قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں. ان کے ساتھ ان کے دوست ہیں سید عابد حسین کاظمی, مشتاق خان, حاجی فیض اللہ ملنگ, ملک غلام جیلانی, ماسٹر عبدالقیوم خان, صلاح الدین, محمد نور خان, امیر نواز خان, بشیر نواز خان, ملک محمد روشن, حاجی منصب شاہ, خالد اقبال شاہ. تو آپ کا بھی اور آپ کے دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ ہمیں خط لکھا جی شہر بیرانی سے مولا بخش مری نے, اور انہوں نے کہا کہ یہ وائس آف امریکہ کی تمام پروگرام سنتے ہیں اور خبریں بھی. بہت شکریہ, ہمیں یہی چاہیے کہ آپ ہمارے پروگرام سنتے رہیں. مشتاق خان نیازی نے بھی موج میاں والی سے یاد کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ میرے دو خطوط نشر کرنے کا شکریہ. آپ اکثر مشتاق خان نیازی آپ مسائل پر بات کرتے ہیں, معاشرتی ہوں یا آپ کے علاقے کے ہوں یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو, بچوں کے سکولوں کا داخلہ ہو, بچوں کا سکولوں میں کچھ بھی ہو, آپ انہی مسائل پر اپنے قلم سے اظہار خیال کرتے ہیں اور اسی طرح ہمیں آپ خط بھی لکھتے ہیں. اگر ہمارے پروگراموں کے بارے میں آپ لکھیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. بہرحال آپ نے گل رخ کو, یاسمین جمیل, اسد نذیر, خالد حمید, سعدیہ اسد, شہناز عزیز, سب کا آپ نے شکریہ ادا کیا ہے. آپ ان کے ریگولر سننے والے ہیں تو ان کی جانب سے بھی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انہیں یاد رکھا. محمد ساجد ندیم یہ سرگودھا سے بہت دنوں کے بعد انہوں نے یاد کیا, کہتے ہیں 20 سال سے مسلسل وی او اے سن رہا ہوں, میں نے اپنے ریڈیو کی سوئی 972 کلو ہرٹز پر فکس کی ہوئی ہے میڈیم ویو پر. روزانہ ٹھیک 7 بجے شام ریڈیو آن کرتا ہوں اور رات 11 بجے تک وائس آف امریکہ کی نشریات سنتا رہتا ہوں. یہ میرا 20 سال سے معمول ہے. اگر کسی دن سفر وغیرہ کی وجہ سے نہ سن سکوں تو مجھے نیند نہیں آتی. وائس آف امریکہ کی پوری ٹیم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے, مخلص, ہمدرد, نیک, انتہائی اچھے لوگوں کا ایک گلدستہ ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. سب ایک دوسرے سے بڑھ کر صلاحیتوں کے حامل ہیں, اور انہوں نے بھی سب کے نام لے کر سب کو کی تعریف کی ہے, اور یہ کہا ہے کہ میری بیٹھک میں وی او اے اردو کے پچھلے 10 برسوں کے کیلنڈر لگے ہوئے ہیں, 2018 کا کیلنڈر ابھی تک نہیں آیا ہے. کہتے ہیں کہ آپ ہر سال مجھے کیلنڈر بھیجتے ہیں، اس سال بھی ضرور بھیجیں. تو ہم نے محمد ساجد ندیم آپ کے لیے کیلنڈر بھیجا ہے، اچھی طرح یاد ہے ہمیں، اگر مل جائے تو ہمیں ضرور بتائیے گا. ہم نے اپنے تقریباً سبھی سننے والوں کو کیلنڈر بھیجے اور ابھی تک بس صرف چند نے ہمیں بتایا ہے کہ کیلنڈر انہیں مل گیا. اگر نہیں ملا ہے تو ہمیں افسوس ہوگا، کیونکہ آپ کے اتنے بہت سارے ایڈریسز ہمارے پاس محفوظ ہیں اور ان کے مطابق ہی ہم آپ کو کیلنڈر بھیجواتے ہیں. لیکن اگر آپ کو نہ ملے تو پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہماری محنت بیکار گئی، کیونکہ بڑے اہتمام سے آپ کے لیے اسے خود ڈالتے ہیں، لفافے میں خود سپرد ڈاک کرتے ہیں اور پھر بھی آپ تک نہ پہنچے تو یقیناً یہ ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. بہرحال آپ اسی طرح خط لکھتے رہیے، کیونکہ آپ کے خط بھی ہمارے پروگرام کا ایک بڑا حصہ ہیں اور ان کی بڑی اہمیت ہے. ابھی صرف ہمارے پاس جو خط ہیں یہ ماسٹر عبدالغفار گجر کے ہیں، لطف علی بخاری کے ہیں، سید لطف علی بخاری جو میاں والی سے لکھتے ہیں. تو یہ صرف ان دو لوگوں کے خطوں سے کام نہیں چلے گا، آپ سب کو خط لکھنا ہوگا تاکہ ہمارے پروگرام میں انہیں شامل کیا جا سکے اور آپ سے بات کی جا سکے. اب آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر ہفتے آپ کو ایک مصرع دیتے ہیں اور آپ شعر مکمل کرتے ہیں. تو گزشتہ ہفتے کا شعر آپ نے مکمل کیا، ہم نے آپ کو مصرع دیا تھا یہ کیا کہ تم کہو اور وہ کہیں کہ یاد نہیں، اور آپ نے اسے مکمل کیا. غالب کا شعر تھا، تم ان کے وعدے کا ذکر ان سے کیوں کرو غالب، تم ان کے وعدے کا ذکر ان سے کیوں کرو غالب، یہ کیا کہ تم کہو اور وہ کہیں کہ یاد نہیں. درست شعر لکھا بہرام جاوید جعفرانی نے، لقمان عادل نے، سید حسن رضا بخاری نے تو گرا لگائی، انہوں نے کہا مت پوچھ ان سے وہ شام کا وعدہ، یہ کیا کہ تم کہو اور وہ کہیں کہ یاد نہیں. درست جواب دیا سردار سہیل احمد نے، توصیف شوقی نے، شعیب حسن نہال کا، عابد حسین میر، امجد ندیم گھلو، راشد الیاس کمبو، داؤد احمد خان، ناز سردار علی بلوچ، دلدار علی، اور گرا لگائی عمران علی نے. کہتے ہیں سر عشق و تسلیم خم ہو اب وہ فریاد نہیں، یہ کیا کہ تم کہو اور وہ کہیں کہ یاد نہیں. شعیب حسن نہالکا نے گرا لگائی، ساتھ نبھانے کی قسمیں انہی کی تھیں، تم بھی انا پرست ہو شعیب، یہ کیا کہ تم کہو اور وہ کہیں کہ یاد نہیں. تو قاسم انصاری نے بھی گرا لگائی، مزہ نہیں آیا ویسے قاسم صاحب. کہتے ہیں لیکن کبھی جو آیا وہ دن بھی تو یاد نہیں، یہ کیا کہ تم کہو اور وہ کہیں کہ یاد نہیں. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا پڑھنے پر تھوڑا مائل کرتا ہے کہ آپ اور کچھ نہیں تو شاعری کی کوئی کتاب اٹھا لیں اور پھر یہ شعر مکمل کر دیں. ویسے کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسے اشعار ہم آپ کو دیں، ایسے مصرے جو کہ آپ کی نظر سے کبھی نہ کبھی گزرے ہوں، تاکہ اسے مکمل کرنے میں آپ کو دشواری نہ ہو. اور اس لیے بہت زیادہ اساتذہ کی غزلیں ہم نے ابھی تک منتخب نہیں کی ہیں اور نہ ہی کوشش کی ہے کہ آپ کو کسی الجھن میں ڈالا جائے. بہرحال پروگرام میں بھی ہم آپ کے لیے موضوعات لے کر آتے ہیں، اگر آپ کسی موضوع کے بارے میں خود سننا چاہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم اسے بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. کیونکہ آپ کا پروگرام ہے اور اگر آپ اپنی رائے ہمیں نہیں دیں گے تو ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پروگرام آپ کو کیسے لگ رہے ہیں. فیس بک پر آپ کو معلوم ہے کہ لسنرز لیٹرز کا پیج ہے، اس کے علاوہ مدثرہ منظر وی او اے اردو کا پیج ہے، مدثرہ منظر کے نام سے پیج ہے. تین پیجز پر آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. facebook.com/listenersletters یہ ایڈریس یاد رکھیے، اور اسی پر ہم آپ کو اپنے پروگرام کا لائیو لنک بھی پوسٹ کر کے دیتے ہیں، اور مدثرہ منظر کے نام سے جو پیج ہے اس پر بھی لائیو لنک ہم لگاتے ہیں. صرف آج تو ہمیں ساگر دین محمد بلوچ اور توصیف شوقی نظر آئے اس پر لائیو پروگرام سنتے ہوئے، تو لائیو بھی سنا کیجیے اور اسی وقت اگر آپ اپنی کوئی رائے بھی دیں گے تو ہم اسے پروگرام میں شامل کریں گے. سمجھ لیجیے کہ یہ پروگرام آپ کا ہے اور آپ کی رائے ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ابھی تک ہم نے آپ کو اگلے پروگرام کے لیے مصرع نہیں بتایا، تو چلیے نوٹ کر لیجیے، وہ محبت کی جو انسان کو پیغمبر کر دے، یہ مصرع ہے، اس کا پہلا مصرع آپ کو بتانا ہے. وہ محبت کی جو انسان کو پیغمبر کر دے، فراز کا شعر ہے، چلیں بتائے دیتے ہیں آپ کو. تو اب تلاش کیجیے گا اور پھر اگلے پروگرام میں ہم آپ کے درست جواب کے ساتھ آپ کا نام پیش کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ فیس بک پر بھی یہ مصرع لکھیں تاکہ آپ اسے مکمل کر سکیں، اور اگر آپ کال کر کے بھی مکمل کریں گے یہ شعر تو ہم خوشی سے آپ سے بات کریں گے اور آپ کا شکریہ ادا کریں گے. فیس بک پر بھی آئیے، پروگرام لائیو بھی سنیے، کال بھی کیجیے. مفت کال کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789. اور یہ پروگرام, یہ محفل آپ کی ہے. اب اس محفل سے ہم اجازت لیتے ہیں. انجینئر تھے آپ کے ویگنر رابرٹس, آپ کی پروڈیوسر تھیں گل رخ. اپنی میزبان مدثرہ منظر کو اب اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے میں ہوں نخبت ملک. وائس آف امریکہ نے وزیر خارجہ مائیک پومپیو سے ایک خصوصی انٹرویو کیا ہے, جس میں ان سے مشرق وسطی کی صورتحال اور شمالی کوریا کو غیر جوہری ملک بنانے کی کوششوں سمیت مختلف موضوعات پر گفتگو کی گئی. اس انٹرویو پر پیش ہے یہ تفصیلی رپورٹ. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار گریٹا وین سیسٹرن نے اس انٹرویو میں مائیک پومپیو سے استنبول میں سعودی قونصلیٹ میں ایک صحافی جمال خشوگجی کی پراسرار گمشدگی کا ذکر کرتے ہوئے پوچھا کہ اس سلسلے میں جاری تحقیقات میں اگر سعودی عرب کے ولی عہد یا بادشاہ کا نمایاں طور پر ملوث ہونا ثابت ہو گیا تو امریکہ کا رد عمل کیا ہوگا. وزیر خارجہ مائیک پومپیو کا کہنا تھا کہ اگر اس معاملے میں سعودی عرب ملوث پایا گیا تو امریکہ اس پر کئی مختلف رد عمل دے سکتا ہے. انہوں نے کہا,
When I traveled to Saudi Arabia, I met with the king, I met with the crown prince at great length, I met with foreign minister Jubair, and I made very clear to them that the United
States... سعودی عرب کے میرے حالیہ دورے کے دوران میں نے تمام ملاقاتوں میں سعودی عرب پر یہ واضح کر دیا ہے کہ امریکہ اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہا ہے, اور ہم ماورائے عدالت قتل کی مخالفت کرتے ہیں. ہم اس قسم کی سرگرمی کے خلاف ہیں کیونکہ اس قسم کے اقدام امریکی روایات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. چونکہ یہ کارروائی ترکی میں قائم سعودی قونصل خانے میں ہوئی ہے, اس لیے یہ سعودی عرب کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کی تہ تک پہنچیں اور اصل حقائق دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ تھے مائیک پومپیو کے الفاظ. امریکی وزیر خارجہ نے صحافی جمال خشوگجی کی گمشدگی اور پھر قتل کی خبریں منظر عام پر آنے کے بعد سعودی عرب کا یہ اہم دورہ کیا تھا, جس میں ان کی ملاقات ان کے سعودی ہم منصب عادل الجبیر کے ساتھ ساتھ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ہوئی تھی, جن کی اقتدار پر گرفت مضبوط ہونے کے بعد خشوگجی کو گزشتہ سال سعودی عرب سے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کرنا پڑی تھی. اس صورتحال میں امریکہ کے لیے سعودی عرب کی کیا اہمیت ہے؟ اس سوال کے جواب میں مائیک پومپیو نے کہا کہ سعودی عرب ایک اہم ترین اتحادی ہے.
They have been a strategic ally of ours since the early 1930s.
سعودی عرب 1930 کے عشرے کے آغاز سے ہی ہمارا اسٹریٹجک اتحادی ہے. سعودی عرب نے دنیا بھر میں دہشت گردی کی سب سے زیادہ حمایت کرنے والی ریاست ایران کو پیچھے دھکیلنے میں ہماری معاونت کی ہے. وہ دہشت گردی کے خلاف ہمارے سب سے اہم شراکت دار ہیں, اور ان کے ساتھ ہمارے گہرے اقتصادی رابطے بھی ہیں. مائیک پومپیو کے الفاظ. لیکن دوسری جانب ترکی کے سعودی عرب سے تعلقات کشیدہ ہیں. خشوگجی کے معاملے پر ترک حکام مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں دستیاب اطلاعات کے مطابق خشوگجی کو قونصل خانے میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے بعد قتل کر دیا گیا ہے, لیکن سعودی حکومت اس الزام کی تردید کرتی آ رہی تھی. تاہم اب سعودی عرب کے پبلک پروسیکیوٹر کی جانب سے جاری ایک بیان میں اعتراف کیا گیا ہے کہ صحافی جمال خشوگجی استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے میں ہونے والی ہاتھا پائی کے دوران مارے گئے ہیں. لیکن امریکہ کے لیے ترکی کی کیا اہمیت ہے؟ اس سوال کے جواب میں مائیک پومپیو نے کہا,
We have deep relationships. They're a NATO ally. We have had challenges with them. They had held Pastor Brunson. They still continue to detain.
ہماری ترکی کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں. وہ ہمارا نیٹو اتحادی ہے. ان کے ساتھ ہمارے کچھ تنازعات بھی ہیں. انہوں نے ابھی تک ان تین مقامی افراد کو حراست میں رکھا ہوا ہے جو وہاں ہمارے سفارت خانے میں ملازم ہیں. گو ان تعلقات میں مسائل ہیں, لیکن ترکی ایک انتہائی اہم مقام پر واقع ہے. وہ یورپ اور مشرق وسطی کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے. ہمیں اس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم وہ مقاصد حاصل کر سکیں جو ہم دونوں کے مفاد میں ہیں. ترکی کے ساتھ درپیش چیلنج میں شام بھی شامل ہے. میرا خیال ہے کہ شام کے عوام کی بھلائی کے لیے ہم وہاں کئی پہلوؤں پر مل کر کام کر سکتے ہیں. وزیر خارجہ مائیک پومپیو سے ایک سوال شمالی کوریا کے بارے میں بھی کیا گیا. ان سے پوچھا گیا کہ وہ صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کے ساتھ مستقبل قریب میں ملاقات کا امکان دیکھ رہے ہیں. مائیک پومپیو نے اس کے جواب میں کہا,
So I'm not prepared to tell you when it's going to be as the date has not yet been set. But the president's committed to doing that. We're working on finding dates and times.
میں فی الحال اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ملاقات کا وقت اور مقام کب طے کیا جائے گا، لیکن صدر ٹرمپ ان سے ملنے کے لیے پرعزم ہیں. ہم اس بارے میں کام کر رہے ہیں. ایک ڈیڑھ ہفتے میں یہاں میری شمالی کوریا کے ہم منصب سے ملاقات ہونے والی ہے. یہ ہمارے لیے شمالی کوریا کو غیر جوہری بنانے سے متعلق ایک قدم اور آگے جانے کا موقع ہوگا. اور آخر میں اس انٹرویو میں ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ بطور وزیر خارجہ وہ زیادہ آرام کر پاتے ہیں یا اس سے پہلے سی آئی اے کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے انہیں فارغ وقت مل جاتا تھا، تو ان کا جواب تھا کہ اس ملازمت کے دوران انہیں بہتر طور پر سونے کا موقع ملتا تھا. نخبت ملک